نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وآله وصحبه وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت رفعت اور آپ کے مقام کی بلندی پر بڑی کھلی ہوئی دلیل ہے. مکہ مکرمہ میں یہ آیت کریمہ اتری, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد, مجھے قسم ہے اس شہر کی یعنی مکے کی. اور قسم کیوں اللہ تعالیٰ نے یاد فرمائی, اس کا ریزن اور اس کی وجہ بتا رہا ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اس لیے کہ حبیب آپ یہاں رہتے ہیں. مکہ تو بہت پہلے سے تھا, اس کی عظمتیں کعبہ, منا, عرفات, صفا, مروہ, چاہے زمزم, ساری فضیلتیں وہاں پہلے سے موجود. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو اللہ تعالی نے اس شہر کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ اس شہر کی قسم یاد فرمائی, اور اس قسم کے ساتھ ساتھ یہ وجہ بیان فرمائی کہ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رہتے ہیں. اس کو آپ ذہن میں رکھنے کے بعد یہ آپ سوچیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں صرف 53 سال رہے, 40 سال کی عمر کے بعد اللہ نے اعلان نبوت کا حکم دیا اور حضور نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. اعلان نبوت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 13 سال وہاں رہے, تو کل 53 ایئرس حضور کا مکے میں گزرا ہے. تو جس شہر میں حضور 53 سال رہے اس کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالی اس شہر کی قسم یاد فرما رہا ہے. اب دوسرا رخ آپ یہ دیکھیں کہ مدینے میں 10-20-100 سال نہیں, مکہ چھوڑنے کے بعد آج تک اور آج سے قیامت تک حضور یہی رہیں گے. 53 سال کی وجہ سے مکے کو یہ عظمت ملی, تو اب ہم تو سال کا مہینے کا حساب بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ قیامت کب آئے گی. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس شہر کے رہنے کا پرمننٹ انتخاب کیا ہے, چوائس کیا ہے, وہ ہے مدینے پاس. اور ایک حدیث سنو, صحابہ کرام مکے کو یاد کرتے رہے ہجرت کے بعد, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ المدینۃ خیر لکم, اے میرے صحابہ مدینہ تمہارے لیے مکے سے بہتر ہے. جب صحابہ کے لیے مدینہ بہتر ہے تو کیا ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا؟ اس شہر کی عظمت تو یہ ہے, حدیث پاک میں ہے کہ اس شہر میں جو رہتا ہے یا آیا اور یہاں اس کو کوئی تکلیف ہوئی اور تکلیف پر اس نے صبر کیا تو حضور فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے میں اس کے لیے میں قیامت میں اس کی نیکیوں کا گواہ بن جاؤں اور اس کی برائیوں کی شفاعت کرنے والا بن جاؤں. فرماتے ہیں کہ شفیع و شہید, میں اس کے لیے شفیع بھی رہوں گا اور شہید بھی بن جاؤں گا. شفیع کا مطلب اگر گنہگار ہے اور یہاں کی تکلیفوں کو برداشت کر لیا, کسی سے شکایت نہیں کیا, تو حضور فرماتے ہیں اس کے گناہوں کی شفاعت کر دوں گا. اور اگر نیک ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے نیک ہونے کی گواہی دے دوں گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شہر کے بہت سے فضائل بیان کیے اور مسئلہ یہ ہے کہ اس ساری دنیا میں جتنے زمین آسمان میں علاقے ہیں ہر ایک ایک دوسرے سے افضل ہے. جیسے جس شہر میں مسجد ہے, مسجدیں وہاں کے بازار سے افضل ہیں. اسی طرح سے دنیا میں دو تمام شہروں سے مکہ اور مدینہ افضل ہے. اور آسمان پر دیکھو تو بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے وہ تمام آسمان سے افضل ہے. اور پھر اوپر اٹھو تو عرش الہی سب سے افضل ہے. تو یہ اسلام کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کا جو عرش ہے جو سب سے اوپر ہے, اس کے بعد کوئی جگہ نہیں ہے, اس کے بعد لا مکان ہی ہے, کوئی مکان نہیں ہے, وہ ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ. یہ ذہن میں بات رکھیں. اور پھر پورے اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر پاک کا وہ حصہ جہاں آپ کا جسم مبارک تشریف فرما ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے اور حتیٰ کہ عرش الہی سے بھی افضل ہے. یعنی ساری کائنات میں عرش سے لے کر فرش اور فرش سے لے کر تحت السرا میں اگر کوئی سب سے اعلی بالا جگہ ہے تو وہ زمین کا حصہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک ہے. تو حضور کے جسم کو جس مٹی سے نسبت ہو گئی ہے وہ عرش سے بڑھ گیا ہے, تو حضور کے جسم پاک کی عظمت کیا ہوگی؟ آپ کے تلووں کی عظمت کیا ہوگی؟ جس مکے میں, جس مدینے میں آپ بیٹھے ہیں یہ بڑی مبارک اور عظمت والی جگہ ہے. اب آئیے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ گزر رہے تھے اور سامنے احد پہاڑ آیا. پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا, اے صحابہ سنو, یحبہ و نحبہ, یہ یحبنی و نحبہ, یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. پہاڑ نہ کبھی اس نے نماز پڑھی, نہ کبھی روزہ رکھا, نہ اس نے حج کیا, نہ اس نے عمرہ کیا, پتھر کا ایک سلسلہ ہے, بے جان ہے, بے روح ہے, نہ آنکھ ہے, نہ کان ہے, کچھ بھی نہیں, نہ اس کے پاس دل ہے, نہ جگر ہے. محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور پہاڑ میں تو دل ہے ہی نہیں, ہارٹ اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے. اگر ہارٹ ہوتا تو کبھی وہ ہارٹ اٹیک بھی ہوتا نا, وہ مر جاتا. لیکن وہ جب سے بنا ہے ویسے ہی کا ویسے ہی ہے, پتھر کا پتھر. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یحبنی, وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. یا اللہ, اس کی محبت اس کے دل میں ہے, اس کا دل کدھر ہے؟ کسی سائنسداں سے پوچھو، پتھر کاٹنے والے سے پوچھو کہ پتھر کا دل کدھر ہوتا ہے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا. مصطفیٰ بتاتے ہیں کہ پتھر میں دل بھی موجود ہے. یہ ہے نگاہ مصطفیٰ، پتھر کو بھی دل ہے اور دل ہے جب ہی تو محبت کرتا ہے. اور اس نے نماز، روزہ، حج، زکات کچھ نہیں کیا، صرف ایک کام اس کا ہے کہ حضور سے محبت کرتا ہے. اور اس کی وجہ حضور فرماتے ہیں کہ نحبہ، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. مطلب یہ ہے محبت کا صلہ محبت ہوتا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے. جب اس نے ہم سے محبت کی تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے. پھر اب میری دوسری بات ہو گفتگو سنیں. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب قیامت کا زلزلہ اٹھے گا تو یہ زمین الٹ پلٹ ہو جائے گی. قرآن فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کہ جب قیامت کا سلسلہ شروع ہوگا تو زمین جو ہے بری طرح اس میں بھونچال اور زلزلہ آئے گا، اس میں زلزلہ آئے گا. اور زلزلہ جب آئے گا تو وہ اخرجت الارض اسفالها، نیچے کی چیزیں اوپر آ جائیں گی اور اوپر کی جتنی چیزیں سب نیچے چلی جائیں گی. یہ اس زمین کا حال ہوگا. سارے مکان، سارے پہاڑ ایسے ہو جائیں گے کہ دوسری جگہ قرآن فرماتا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ جتنے پہاڑ لاکھوں کروڑوں سال سے کھڑے ہیں، جب یہ زلزلے کا جھٹکا آئے گا، جلال الہی کا ڈائنامیٹ ہوگا، تو اس کے حال چکنا چور ہو جائیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جیسے کہ کپاس اور روئی اور کاٹن کو مشین میں دھنک دیا جاتا ہے اور اس کے ریزے ریزے ہوا میں اڑنے لگتے ہیں. قرآن اگزامپل دے رہا ہے کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنی ہوئی روئیوں کی طرح یہ پہاڑ کی چٹان ہواؤں میں بکھر جائے گی. ان پر بھی قیامت آئے گی، پہاڑوں پر بھی مصیبت آئے گی. ایسے وقت میں حضور فرماتے ہیں احد پہاڑ کو جبریل آئیں گے اور زمین سے نکال کر اپنے پر پر رکھ کر جنت میں لے جا کر فرماتے ہیں کہ جب من احد کے بارے میں فرماتے ہیں جب من جبال الجنہ، یہ ایک ایسا پہاڑ ہے دنیا میں جو جنتی پہاڑ. اب آپ ذرا غور کیجئے عظمت مصطفیٰ کا انداز. کوہ طور پر اللہ کی تجلی پڑی، حضرت موسیٰ وہاں جا کر کلام الہی سنتے تھے، توریت وہاں پر اتری تھی، بڑے فضائل ہیں، لیکن قیامت کے دن کوہ طور بھی چور چور ہو جائے گا. سمجھے، تجلی الہی جس پر پڑی ہے اس پر بھی قیامت آئے گی. خدا کی قسم تم رقص کرو خوشی سے، ایک ہی پہاڑ ہے جس نے رسول سے محبت کی ہے، اس پر قیامت نہیں آئے گی، جنت میں چلا جائے. سمجھے، محبت ایک ایسا عمل ہے یہ کبھی مردود ہوتا ہی نہیں. ہر عمل اللہ تعالی قبول کر لے تو مقبول ہے اور قبول نہ کرے تو مردود ہے. لیکن محبت کو اللہ قبول ہی کرتا ہے، لیکن محبت وہ جو دل سے ہو، جیسے امام احمد رضا کو محبت، مصطفیٰ رضا کو محبت، حضرت جامی کو محبت، حافظ شیرازی کو محبت. یہ حضرات ایسے محبت کرنے والے تھے کہ حضرت جامی جب ہر سال حج کے لیے آتے تھے تو یہ بارگاہ مصطفیٰ میں جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر وہ عرض کرتے تھے بسفر میرمم چے فرمائی، اے اللہ کے رسول اب میں وطن جانا چاہتا ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت کے جانے کا عقیدہ تھا کہ حضور سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیں گے، کہتے ہیں بسفر میرمم چے فرمائی، میں جا رہا ہوں، آپ کا حکم کیا ہے؟ تو مزار پاک سے آواز آتی تھی، بسلامت روی و باز آئی، اے جامی اللہ کی حفاظت میں سلامتی کے ساتھ جاؤ اور پھر آئندہ سال آؤ. حضور بلاتے تھے، کیسے عاشق تھے یہ لوگ، اللہ اکبر، ایسے عاشق، یہ دل سے عشق ہوتا تھا. ایک جگہ فرماتے ہیں ایک شعر میں کہ بزم وصلت جائے پاکانس منزیشان ہم، یا رسول اللہ آپ سے قریب کھڑے ہونے کی کا مقام تو بڑے بڑے بزرگوں کو اور ولیوں کو حاصل ہے، من ذیشان ہم، میں تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، پھر آپ کے دربار میں کھڑے ہونے کی میں جرات کیسے کروں، آپ سے ڈیمانڈ کیسے کروں. اب دوسرا مصرع سنیے، فرماتے چو سگانم جائے دے در سائے دیوار پیش، مجھ جیسے کتے کو تو جہاں آپ کے روزے کی دیوار کا سایہ پڑتا ہے اسی میں کھڑے ہونے کی اجازت دیجئے تو میری معراج ہے. کیسے عاشق تھے، چوں سگانم جائے دے در سائے دیوار پیش، کیسے عاشق تھے یہ لوگ. جب کہتے تھے میں جا رہا ہوں تو حضور فرماتے جاؤ اور آئندہ سال آؤ، اور جب ایک مرتبہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے بسفر میرمم چے فرمائی، جا رہا ہوں یا رسول اللہ، آپ کا کیا حکم ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بسفر رفتنت مبارک با، آج مصرع بدل گیا، فرمائے کہ جاؤ اور تمہارا جانا تم کو مبارک. حضرت جامی رونے لگے کہ ہر سال فرماتے تھے بسفر بسلامت روی و باز آئی، سلامتی کے ساتھ جاؤ آئندہ آنا، اور اس سال فرماتے ہیں بسفر رفتنت مبارک باد، تمہارا سفر پر جانا تمہارے لیے مبارک ہو. سمجھ گئے کہ اب میری زندگی کا یہ آخری حج اور آخری حاضری. دل شکستہ سلام کر کے بارگاہ مصطفیٰ سے گئے. اس کا نام ہے محبت، صرف زبان سے کہنے کا نام محبت نہیں ہے. یہ پہاڑ جو ہے یہ دکھاوے کی محبت نہیں کر رہا تھا، دل سے محبت کر رہا تھا. اس کا کوئی عمل نہیں تھا، محبت کا عمل تھا. تو رب نے سارے پہاڑوں کو چکنا چور کر دیا اور محبت کرنے والے پہاڑ کو جنت میں دے دیا. یہ بشارت ہے ہم کو اے مدینے میں آنے والوں کہ مصطفیٰ سے سچی محبت کرو. اگر دل کی گہرائیوں سے محبت ہے تو خدا کی قسم ہر عمل سے بڑا عمل یہی ہوگا کہ تمہیں جنت میں داخل کیا جائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے صرف محبت پر بھروسہ کر کے اور ہم محبوب کی اداؤں کو چھوڑ دیں. محبت کا یہ تقاضا ہے کہ محبوب کی ہر ادا پر وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس لیے یہاں سے جانے کے بعد محبت کا تقاضا یہ ہوگا کہ ہمارا عمل بھی اچھا ہو. تو یہ احد پہاڑ بڑی عظمت والا ہے، انشاءاللہ آپ زیارت کریں گے اور دیکھیں گے. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی حکم فرمایا ہے کہ اذا مررتم فارتعوا، اگر تم وہاں سے گزرو کوئی ہری چیز مل جائے تو تھوڑا سا چر لیا کرو، یعنی اس کی ایک آدھ پتی لے کے منہ میں ڈال لیا کرو. یہ اس کی عظمت ہے اس پہاڑ کی. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور احد پہاڑ پر کھڑے ہوئے. جیسے ہی احد پہاڑ پر کھڑے ہوئے تو وہ ہلنے لگا. وہ زلزلہ نہیں تھا، وہ اس کی محبت تھی کہ سرکار نے اپنے تلووں سے میرے سر کو نوازا ہے. گویا وہ جھوم رہا تھا, موجدہ آ رہا تھا. دل ہے بھائی, دل میں محبت ہے محبوب کو پائے گا تو کیا جھومے گا نہیں. وہ ہل رہا تھا تو حضور نے اپنے ایڑیے پاک سے ایک ٹھوکر لگا. جیسے بچہ محبت سے ماں کو ایسے ایسے کہتا تو ماں اس کو ہلکے سے پیار سے ایک تھپکی دیتی ہے, چپ, ڈگمگ کیوں کر رہا ہے. گود میں لے کر کے بچے کو جب ماں کا تماچا مارتی ہے تو مارنا نہیں ہوتا ہے, یہ اس کو ایک تھپکی دینا ہوتا ہے کہ زیادہ گڑبڑ مت کر. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے تھے اور پہاڑ ڈھونڈنے لگا تو حضور نے ایک ٹھوکر لگائی اور ارشاد فرمایا, ٹھہر جا, اس پر نبی ہیں اور صدیق ہیں اور دو شہید ہیں. آج ہی حضور سب کے وفات کا ذکر بھی فرما رہے ہیں, سب کے مرتبے کا ذکر بھی فرما رہے ہیں. فوراً وہ پہاڑ رک گیا. اعلی حضرت اس حدیث کا ترجمہ کر کے اپنے شعر میں فرماتے ہیں, ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا. ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا. اللہ کیا وقار, کیا ہی رکھتی تھی وقار, اللہ اکبر ایڑیاں. ان ایڑیوں کا وقار, اس کی عظمت. ایک ٹھوکر لگائے تو زلزلہ بند ہو جائے, اس کی تڑپ ختم ہو جائے. ایک ٹھوکر مصطفیٰ نے لگایا تو پہاڑ کے دل کو سکون مل گیا. جیسے ماں ہلکے سے دھپکی دیتی ہے بچے سے تو رک جاتا ہے, ایسے ہی آج اس پہاڑ کے ساتھ حضور نے کیسے پیار اور کیسی محبت کا مظاہرہ فرمایا. اے لوگوں, اس پہاڑ کی ہم زیارت کریں گے, دیکھنا انشاءاللہ اسی پہاڑ کے میدان میں جہاں سے پہاڑی سلسلہ ختم ہوتا ہے, کچھ بستی ہے, بستی سے پہلے کچھ میدان ہے, جہاں اسلام کی دوسری جنگ, پہلی جنگ بدر ہوئی تھی اور دوسری جنگ احد ہوئی تھی. اس احد جنگ میں صحابہ کرام کو پہلے شکست ہوئی, فتح حاصل ہوئی, اور پھر کچھ وجوہات, ابھی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے, پھر ایک افراتفری اور انتشار ہوا. میں اس کو شکست نہیں کہتا ہوں, اتفاق تھا کہ انتشار اور ادھر ادھر بھگدڑ مچ گئی, اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مقدس اور سامنے کا دانت بھی شہید ہوا تھا. اسی غار میں جہاں حضور لیٹے تھے زخمی ہونے کے بعد, وہ غار بھی ہے, لیکن اب وہاں جانے نہیں دیا جاتا. میں دو مرتبہ حاضر ہوا, الحمدللہ وہاں آج بھی لباس محبوب کی خوشبو کھلے عام پر ہم محسوس کر
رہے
ہیں. وہ تو ہے. اور حضور تھک گئے تھے تو ایک چٹان کے سہارے بیٹھ کر کے اپنا سر ایسے چٹان پر رکھ دیا تھا. اس چٹان کا اتنا حصہ نرم ہو گیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کا نشان آج بھی اس میں. لیکن انہوں نے کیا کیا, وہاں کچرے وغیرہ ڈال کر کے تاکہ وہاں کوئی آئے نہیں, بیٹھے نہیں, اور ایک عجیب سا وہاں پر انہوں نے گندا ماحول کر دیا ہے. خیر, جس کے دل میں گندگی ہوتی ہے وہی گندگی کو پسند کرتا ہے. ہم لوگ تو انشاءاللہ حضور کے پائے ناس کو, بلکہ بول و براز کو بھی پاک سمجھتے ہیں. بہرحال تو یہ وہاں پر زیارتیں ہیں, لیکن وہاں تک آپ فی الحال نہیں جا سکتے. کبھی رات میں کوئی وہاں کا جاننے والا ہے یا دن میں تو ادھر ادھر سے بستی میں گئے تو آپ زیارت کر لیں. اور ایک وہاں چھوٹی سی مسجد بھی تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, وہ بھی ٹوٹ پھوٹ گئی ہے, اس کے آثار موجود ہیں. ابھی 10-12 سال سے تو میں گیا نہیں, معلوم نہیں وہ حصہ ہے یا اس کو بھی ختم کر دیا ہے. وہ ہے, ان سب چیزوں کی زیارت تو آپ نہیں کر سکتے ہو, لیکن کان کو سن کر کے اس جگہوں سے محبت تو پیدا ہو جائے. یہ محبت ہی ہمارے نجات کے لیے ذریعہ ہے. یہ احد کا پہاڑ ہوا, اور اسی طرح سے
جی
یہ احد کا پہاڑ ہے, اس کے اندر یہ زیارت ہے, اور جو میدان جہاں پر جنگ ہوئی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو سامنے ایک چھوٹی سی ٹیکری ہے جس کو جبل رماد کہتے ہیں, اصل نام اس کا جبل رماد, خاک اور مٹی کا وہ پہاڑ ہے, اس میں پتھر بہت کم ہے مٹی زیادہ ہے, اور بارش کی وجہ سے اس کی مٹی بہ بہ کر کے اب وہ تھوڑا اس کی نیچائی ہو گئی ہے, ہائٹ کم ہو گئی ہے. اس پر 70 صحابہ کو حضور نے مقرر کیا تھا کہ ہماری شکست ہو یا فتح ہو, جب تک میں نہ کہوں کہ نیچے آؤ تم مت آنا. جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو مسلمان کفار کے چھوڑے ہوئے سامان کو جمع کر رہے تھے مال غنیمت, تو اوپر کھڑے ہونے والوں کو بھی جوش آیا کہ چلو ہم بھی مال غنیمت جمع کریں گے. تو کچھ صحابہ کرام نے کہا حضور نے فرمایا ہے جب تک میں نہ کہوں نیچے آؤ مت آنا, کھڑے رہو. لیکن کچھ صحابہ کرام جوش اور جذبات میں نیچے آ گئے. 4 یا 5 صحابی وہاں تھے, حضرت خالد جو بعد میں سیف اللہ کا لقب انہیں دیا گیا, وہ کافروں کے کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل بن کر کے لڑائی کے لیے آئے تھے, اور حضور نے وہاں پر اس لیے کھڑا کیا تھا کہ ادھر سے دشمن کے آنے کا راستہ تھا. جب حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ اب تو یا تو میدان خالی ہے, تو پیچھے سے انہوں نے ایسا زوردار حملہ کیا کہ لوگ مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول تھے, اچانک کافر ٹوٹ پڑے, اس پر افرا تفری مچ گئی تھی, اور حضور کے جسم پیشانی پاک اور دندان مبارک شہید ہوئے تھے. اور اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت زید ابن حارثہ, یہ دو جوان مرد ایسے تھے کہ حضور کو اپنے پیچھے لے لیا تھا, اور سامنے کھڑے ہو کر جتنے بھی تیر آتے تھے اپنے اوپر وہ چھینک دیتے تھے تاکہ حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ جانساری تھی ان لوگوں کی, الحمدللہ ان کے صدقے میں انشاءاللہ ہم بھی بخشے جائیں گے, اور اسی جانساری کا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں جب افرا تفری پھیل گئی, تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا, لوگوں میں یہ بھی مشہور ہو گیا کہ حضور شہید ہو گئے, سب کے حوصلے پست ہو گئے. حضور ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے لوگوں بھاگو مت, لا تفروا, بھاگو مت, جنت تمہارے قریب. جب حضور کی آواز صحابہ نے سنا تو پھر ان کے حوصلے بلند ہو گئے اور پلٹے, اور کافروں پھر ایسا زوردار حملہ کیا, پھر کافر کو بھاگنا ہی پڑا. یہ وہ میدان ہے جہاں اسلام کی دوسری جنگ ہوئی تھی, اور وہاں پر آج بھی آپ جائیں گے حضرت امیر حمزہ, مصعب بن عمیر, حضرت عبداللہ ابن جہش, ان حضرات کے مزار پاک کو سامنے ہی ایک دائرے میں رکھا گیا ہے, اور یہاں کھڑے ہوں گے آپ سامنے, مواجہے کے سامنے کھڑے ہوں گے, تو ادھر ایک دیوار چھوٹی سی نظر آئے گی, اس میں شہدائے احد کو دفن کیا گیا تھا. وہاں ایک نالا تھا, بارش میں کچھ قبریں شہدا کی ظاہر ہو گئی تھی, ان کو پھر جنت البقیع میں منتقل کیا گیا. تو وہاں حضرت امیر حمزہ کا مزار, حضرت عبداللہ ابن جہش اور حضرت مصعب بن عمیر, یہ حضور کے بڑے چہیتے اور عزیز جلیل القدر صحابی تھے, وہ شہید اسی جنگ میں یہ حضرات شہید ہوئے. حضرت امیر حمزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے, اور حضرت عبداللہ ابن جہش یہ حضور کے سالے تھے. حضرت زینب بنت جہش یہ حضور کی زوجہ محترمہ تھی, ان کے بھائی عبداللہ ابن جہش تھے جو حضور کے بہت چہیتے تھے. اسی طرح حضور کے جلیل القدر صحابی حضرت مصعب بن عمیر کا مزار وہاں ہے. آپ لوگ جب کل جائیں گے, اور میری بھی طبیعت ٹھیک رہی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ چلوں گا, وہاں صلاۃ و سلام پڑھیے. اور حضرت امیر حمزہ کا مدینے والے بہت شاندار عرس کرتے تھے جب ترکیوں کا تسلط تھا, اور وہاں پر علماء کا اتفاق ہے کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار دعاؤں کی قبولیت کی ایک بہترین جگہ ہے. بہت سی جگہوں پر دعاؤں کی اجابت اور قبولیت ہوتی ہے. اعلی حضرت نے تفصیل کے ساتھ اس کو احسن الوقاع میں لکھا ہے. اس میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پاک. وہاں جب آپ پہنچیں گے تو آپ اپنی مرادوں کو پہلے سے اپنے دل میں لے لیں گے اور وہاں آپ پہنچیں گے تو انشاءاللہ وہ دعا کی جائے گی. وہاں صلاۃ و سلام پڑھیے گا, سلام پڑھیے گا, اور پھر مدینے کی اور زیارتوں میں ایک مسجد قبا ہے. مسجد قبا وہ ہے جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے. ہجرت کے بعد حضور نے وہاں چند روز قیام فرمایا تھا اور وہاں مسجد قبا کی بنیاد ڈالی تھی, اور اس مسجد کی تعریف میں قرآن مجید نازل ہوا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد قبا کے فضائل تو بہت سے ہیں, ایک عام فضیلت یہ ہے کہ جو اپنے گھر سے پاک صاف باوضو ہو کر اور مسجد قبا پہنچا اور دو رکعت اس نے نماز ادا کی تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک عمرے کا ثواب سنا. دیکھیے کیسی رحمت ہے. آپ مکے میں عمرہ کرتے ہیں تو کیا کیا آپ کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, سات مرتبہ کعبے کا چکر لگانا اور سات سعی کرنا, پھر سر مڈانا, احرام باندھنا, اور پھر ساری احرام کی پابندیاں کو اپنے اوپر لازم کر لینا, یہ سارے کام ہوتے ہیں تو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. لیکن رحمت للعالمین کی رحمت تو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم, صرف پاک صاف ہو کر کے چلے جاؤ اور وہاں پر اگر دن میں تم سو مرتبہ بھی جا سکتے ہو جاؤ تو سو عمرے کا ثواب لے جاؤ. وہاں سو عمرہ کر کے بتاؤ, دس عمرہ کیا بتانے کا, تین عمرہ کرتے کرتے تو لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے, تھک کر کے پسینہ چور چور چوٹی کا پسینہ ایڑی آ جاتا ہے. لیکن رحمت للعالمین کے اس شہر بلد امین میں عبادت کا کتنے آسان طریقے سے, اس لیے تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا دیکھ رہے ہیں, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں. اپنا ہاتھ ہی خالی, خالی ہاتھ خالی کا مطلب اپنا حوصلہ نہیں ہے. نبی کے مارکیٹ میں نیکیوں کا سودا اور بزنس کرنے کا حوصلہ اور ہم کو ڈھنگ نہیں ہے. ایک مرتبہ چلے گئے قبا تو سمجھے کہ بہت بڑا تیر مار دیا, ارے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. مکے میں ذرا اتنا سستا سودا بتاؤ, عمرہ کر کے بتاؤ دس بارہ. یہاں تو صبح سے لے کر شام تک نمازوں کے اوقات چھوڑ کر کے جب چاہو آپ جنت کا دروازہ کھلوا دو, عمرہ کر لو. یہ ہے مسجد قبا, وہاں بھی آپ جائیں گے. اور آپ لوگ تو نوجوان ہیں, ہم لوگ آتے تھے جب جوانی میں تو کتنی مرتبہ جاتے تھے, آتے تھے جاتے تھے آتے تھے جاتے تھے. اب نوجوان بھی سستی کر لیتا ہے, پھر کل جائیں گے جی پرسوں بھی جائیں گے, ایسا نہیں کرو. وہاں جاؤ خوب عمرہ کما لو, یہاں آئے روز روز آنا تھوڑی نہ ہوتا. مسجد قبا کے علاوہ مسجد قبلتین, یہ مسجد قبلتین اس میں دو گنبد بنا ہوا ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھ رہے تھے اور ایک دو مرتبہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کے دیکھا, نماز پڑھ رہے ہیں اور خیال فرما رہے ہیں کاش کہ اللہ تعالیٰ میرا قبلہ کعبہ بنا دے. اس وقت بیت المقدس کی طرف حضور منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے حبیب سے دیکھیے کیا کیا آدھائیں. قرآن نے مجید نے کہا, اللہ تعالیٰ فرما دیتا کہ محبوب اپنا قبلہ بجائے بیت المقدس کے کعبے کی طرف کر دو, حکم ہو جاتا. لیکن فرماتا قد نرا تقلب وجهك في السماء, اے ابھی بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنے کو ہم دیکھ رہے ہیں, بار ہو گئے ہم فرما رہے ہیں ذرا پیار دیکھو. ہاں جب محبت ہوتی ہے بچے سے تو باپ بولتا ہے ہاں بیٹا جھانک جھانک کے دیکھ رہا تھا, میں بار بار دیکھ رہا ہوں, آ جا.
یہ وہ لذت کی بات ہے, یہ محبت کی بات ہے کہ اہل محبت ہی اس بیان کو محسوس کر سکتے ہیں. جن کا دل نجدیت کے زنگ سے آلودہ ہے وہ اس کو کیا سمجھے گا. آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھنے کو پیارے ہم دیکھ رہے ہیں. پبلی بھائی ہلکا شطر المسجد الحرام, تو اپنے چہرے کو مسجد حرام یعنی کعبے کی طرف پھیر لیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پیارے حکم پر کیسے عمل کیا کہ نماز پڑھتے پڑھتے گھوم جائے. تو نے نماز میں یہ حکم دیا. اللہ تعالیٰ تو چاہیے تھا کہ حبیب نماز پڑھ لیتے, پھر میں بعد میں وہی بھیجتا اور جبریل سے کہتا جا کر کے نبی سے بات کرو, لیکن نماز پڑھ رہے ہیں, جبریل آ کر کے بات بھی کر رہے ہیں, حکم بھی سنا رہے ہیں, نماز بھی نہیں ٹوٹ رہی, حضور چل بھی رہے ہیں, گھوم بھی رہے ہیں اور نماز قائم کی قائم. تو حضور جیسے ہی گھومے کعبے کی طرف, تو وہاں پر بیت المقدس ادھر ہے اور کعبے ایسا ہے, بیچ میں حضور ایسے نماز پڑھ رہے تھے, پہلے قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کیا تھا اور جیسے حکم آیا تو ایک راؤنڈ گھوم کر کے ادھر ہو گئے. صحابہ کرام تھے وہ بھی پورا گھومے اور گھوم کر کے حضور کی اقتدا کی. نہ ان کی نماز ٹوٹی نہ ان کی نماز ٹوٹی, صحابہ دیکھ رہے تھے حضور کیسے گھوم رہے ہیں, حضور کا خیال بھی دل میں آ رہا ہے, حضور کا چلنا بھی دیکھ رہے ہیں. گمراہ کہتا ہے کہ حضور کا خیال دل میں آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. تیری ٹوٹتی ہے, اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی, پہلے سے ٹوٹی ہوئی ہے. اس کے ٹوٹنے کا سوال, ہماری نماز تو جڑی ہوئی ہوتی ہے ماشاء اللہ. محبوب کی محبت ہے وہ ہے مسجد قبلتین. تو آپ وہاں جائیں گے وہاں بھی دو رکعت پڑھ لیجئے گا. کچھ لوگوں کو ہم نے ایک آدھ مرتبہ دیکھا ہے کہ وہ بیت المقدس بھی دو رکعت نماز پڑھتے ہیں اور پھر کعبے کی طرف دو رکعت نماز پڑھتے ہیں. یہ اطاعت نہیں ہے, یہ نافرمانی ہے. بیت المقدس سے جب حضور نے منہ پھیر لیا پھر اس پر اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا برکت نہیں ہوگی بلکہ نافرمانی ہوگی. مصطفیٰ جدھر سے منہ پھیر لے وہاں اللہ کی رحمت نہیں ملتی. مکے میں تھے تو مکے میں رہنا واجب تھا, اور جب مکے سے ہجرت کر کے آ گئے مدینہ تو اب مکے میں رہنا حرام اور گناہ ہو گیا. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اب مکے سے ہجرت نہیں کرے گا اسے جہنم میں ڈال دوں. مکہ چھوڑنا اب یہ عبادت تھی, مکے میں رہنا حرام اور گناہ ہو گیا. پھر حضور فتح مکہ کے بعد مکہ گئے تو پھر وہاں ہر صاحب استطاعت پر حج کرنا واجب ہو. مصطفیٰ جدھر گھوم جائیں ادھر اللہ کی رحمت اور ثواب گھوم جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں پر دونوں قبلے کی طرف نماز پڑھی تھی, اور اگلی کتابوں میں حضور اکرم نبی آخر الزماں کی علامت یہ بتائی گئی تھی کہ وہ دو قبلے کی طرف نماز پڑھیں گے. وہ ہے مسجد قبلتین, مسجد قبا اور مسجد قبلتین, اور ایک ہے مسجد جمعہ. لیکن یہ مسجد جمعہ جو ہے یہاں پر بند رہتی ہے, وہ راستے میں پڑتی ہے. جب حضور مسجد قبا سے چلے تھے تو وہاں پر جمعہ کا وقت آ گیا تھا, حضور نے وہاں جمعہ پڑھا اور اس کے لیے ایک نشانی بنا دی گئی. وہ چھوٹی سی مسجد ہے, اس کا نام ہے مسجد جمعہ. اور جہاں غزوہ احزاب جس کو خندق کہتے ہیں, اس غزوے کا اور اس جنگ کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا ہے, وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے خیمے گاڑے تھے اور ایک خندق کھودی گئی تھی حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے. اس طرف کفار کی فوج تھی جس میں یہودی تھے, عیسائی تھے, مکے کے کفار تھے. ساری کفر کی طاقتیں جمع ہو کر کے یہ طے کر کے آئی تھی کہ ہم مدینے کو نیست و نابود کر کے اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے. تو حضور نے حضرت سلمان فارسی کے حکم سے خندق کھدوائی اور اس میں آگ جلوا دی. ادھر کفار کی فوج تھی, ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے. حضور نے سب کے خیمے بنوائے تھے, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت علی مرتضیٰ, حضرت عثمان غنی اور پھر سلمان فارسی اور پھر اپنے لیے اوپر ایک خیمہ بنوایا تھا. تو اس طرح وہاں پر پہلے 7 مسجدیں تھیں جس کو مساجد سبا کہتے تھے, پھر مٹاتے مٹاتے 5 رہ گئی تھی, اس کو مساجد خمسہ کہا جاتا تھا. اب تو کچھ ہیں اور کچھ مٹا دی گئیں. حضرت علی کی مسجد ہے لیکن وہاں جانے کی اجازت نہیں. حضرت فاطمہ کی مسجد پر اینٹ کی دیوار لگا دی گئی, اب وہاں بھی جانے کی ضرورت اجازت نہیں ہے. حضرت عمر فاروق والی مسجد ہے لیکن اس میں تالا بند رہتا ہے, کبھی کبھی کھول بھی دیتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مسجد تھی اس کو مٹا کر کے وہاں پارکنگ بنا دیا. ہمارے ہندوستان میں کفار آج کل بی جے پی والی یہی بولتے ہیں کہ جا کے مکہ میں کوئی نہیں چلاتے. حضرت صدیق اکبر والی جو مسجد تھی مسجد ابو بکر, اس کو مٹا کر کے وہاں اب کار کھڑی رہتی ہے, بسیں کھڑی رہتی ہیں. پھر ادھر سے آئیے تو نیچے حضرت سلمان فارسی کی مسجد ہے, اس میں بھی اب جانے نہیں دیتے ہیں. پھر وہاں سے اوپر چڑھ کے آپ جائیے تو مسجد فتح کہلاتی ہے, جہاں حضور نے دعا کی تھی اور وہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہوئی. علماء فرماتے مسجد فتح جو ہے دعا کے قبول ہونے کی ایک جگہ ہے. وہاں اب وہاں بھی جانے کی ممانعت ہو گئی اور ان لوگوں نے ایک بڑی مسجد بنا دی کہ سب مسجدوں میں نماز پڑھنے کے بجائے ہمارے باقی مسجد میں پڑھو. صحابہ کرام کی مسجد میں نہیں, وہاں مسجد میں نہیں, حضور کی مسجد تھی سب میں جانے سے منع کر دیا. اب ان کی مسجد میں آ کے نماز پڑھو, اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے. وہ ہے مساجد خمسہ, مساجد سبا, اور وہاں صرف آپ جائیں گے زیارت کریں گے. ایک میدان ہے وہاں پر, جنگ احزاب ہوئی تھی اور مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی تھی. قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا تھا. اور اسی طرح سے وہ مسجد غمامہ, وہی یاد نہیں آ رہا. مسجد غمامہ یہ اپنے مسجد نبوی سے بالکل قریب 6-7 اس پر گنبد بنا ہوا ہے, ترکیوں کے زمانے کی کالی پتھر سے بنی ہوئی. غمامہ کہتے ہیں بادل کو. اس کا دوسرا نام ہے مسجد مصلی. حضور عید کی نماز وہاں پڑھا کرتے ہیں, اور مسجد مصلی اس لیے کہتے ہیں کہ عید گاہ کو عربی زبان میں مصلی کہا جاتا ہے. اور مسجد غمامہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے. کچھ دن جمعے کی نماز وہاں بھی پڑھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور بارش نہیں ہو رہی تھی تو ایک صحابی کھڑے ہو کر کے حضور سے عرض کرتے ہیں, خطبہ پڑھتے پڑھتے, کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیا, بارش کی دعا کی. اب بارش جو شروع ہوئی تو حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ کرام جب سجدہ کرتے تھے تو پیشانی ان کی کیچڑ میں ہوتی, اور خطبہ دیتے دیتے حضور کے اوپر بارش کے قطرات ایسے آئے کہ آپ کی ریشے مبارک سے پانی کی بوندیں ٹپکنے لگی, سارا کپڑا شرابور ہو گیا. پھر اس طرح سے نماز پڑھ کے لوگ اپنے گھر گئے, لیکن بارش رک نہیں رہی. دوسرے جمعے کو پھر حضور وہیں نماز کے لیے تشریف لائے, صحابہ کرام آئے, پھر وہی صاحب کھڑے ہوئے کہ حضور اب تو ہمارے گھروں میں پانی گھسنے لگا ہے, کھیت سب لبا لب ہو گئے ہیں, یا رسول اللہ آپ دعا کیجیے. دیکھیے نظام قدرت کیا ہے کہ مصطفیٰ کا اختیار اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے. نبی نے کہا برس تو اللہ تعالیٰ روک نہیں رہا ہے, جبکہ اس کی قدرت ہے. یہ بتانا اب نبی کہیں گے مت برس تبھی یہ رکے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہلکنا, اب تو ہم ہلاک ہو رہے ہیں, ہماری مویشیاں بہہ رہی ہیں. تو حضور نے اپنی انگلی مبارک یوں کہی, فرمایا لا علینا ولا عوالینا, اے بادل ہم پر مت برس, یہ آس پاس پہاڑوں پر برس. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور اپنا ہاتھ ایسے کرتے جاتے تھے, ہم دیکھ رہے تھے کہ بادل پھٹتا جا رہا ہے, ادھر ادھر ہاتھ جاتا تھا بادل پھٹتا چلا جاتا تھا, اور ہم بالکل کھلے ہوئے میدان میں جیسے تھے, بارش کا ایک قطرہ نہیں, اور پہاڑوں کی طرف دیکھا تو موسلا دھار بارش, ادھر کا پانی بھی ادھر نہیں آ رہا ہے, اوپر انگلی گھما رہے ہیں, بارش ختم ہو رہی ہے, پانی کا سیلاب نہیں ختم ہو رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معجزہ وہاں دکھایا تھا, اس کو مسجد امامہ کہتے ہیں. پہلے بہت دنوں تک بند کر کے رکھا تھا, لیکن گئے سال سے انہوں نے کھولنا شروع کیا. ابھی
کھلی ہے نا,
وہ بھی گئے سال آیا تھا, میں اس میں خوب نماز پڑھنے گیا تھا, تو وہیں ہم لوگ ٹھہرے تھے. بہرحال وہ مسجد غمامہ, وہی مسجد غمامہ کے پاس مسجد ابو بکر بھی ہے, مسجد عمر بھی ہے, مسجد علی ہے. یہ تین مسجدیں آپ جائیں گے تو وہاں ملے گی. اور کھجور مارکیٹ کے پاس برج ہے, اور برج سے لگی ہوئی ایک مسجد ہے, مسجد سنی. یہ مساجد ہیں جن کا میں نے ذکر کیا, اور اسی طرح سے ایک باغ تھا جس کو کہتے تھے حدیقہ سلمان فارسی, حضرت سلمان فارسی کا وہ باغ تھا. وہ باغ کی کہانی یہ ہے کہ یہ یہودی کا یہ باغ تھا, اور یہودی کے غلام تھے سلمان فارسی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سلمان, جاؤ اپنے یہودی مالک سے کہنا کہ آزاد کر. یہ گئے اور انہوں نے ذکر کیا, وہ یہودی کنجوس بخیل, اس نے کہا کہ ایسا میں تم کو آزاد نہیں کروں گا, مجھے ایک اوقیہ سونا دو, یعنی ایک کلو سونا, اور اس باغ میں جتنے میں کہوں تم کو اتنے درخت لگاؤ, پھر یہ درخت لگ جائیں اور سب بڑے ہو جائیں اور پھلنے لگیں اور اتنا سونا دو گے تب. اور کھجور کا درخت جو ہے پانچ سال میں پھلتا ہے. انہوں نے آ کر کے حضور سے کہا, وہ تو بڑی سخت شرط لگا رہا ہے, سونا مانگ رہا ہے اور یہاں جھاڑ لگانے کے لیے کہہ رہا ہے, پھر یہ بڑے ہوں گے پھل دینے لگیں گے تب وہ مجھے آزاد کرے. حضور نے صحابہ سے کہا چلو اٹھو. جب حضور اٹھنے لگے تو ایک صحابی نے لا کر کے حضور کو کبوتری کے انڈے کے برابر سونا دیا. سلمان فارسی کو ارشاد فرماتے ہیں, اے سلمان یہ تمہارا فدیہ ہے, لے جاؤ یہ سونا دے دینا. حضرت سلمان فارسی سوچ رہے تھے کہ ایک کلو کہاں اور ایک انڈے کے برابر سونا, یہ کیسے. حضور نے اپنے لعاب دہن لگا, وہ کبوتری کا انڈہ پورا ایک اوقیہ وزن کے برابر, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے سارے باغ میں درخت لگائے اور دعا کی, تفصیل ہے اس کی کتابوں میں پڑھ لیجئے گا. وہ درخت تیزی کے ساتھ بڑھنے شروع ہوئے اور اسی سال پھل بھی لانے لگے. وہ سلمان فارسی کا باغ تھا, اور اس کے پرانے پرانے اس زمانے کے درخت تھے. جب میں پہلا حج سن 84 میں کیا تھا, 84 میں, تو کچھ درخت اس کے تھے, اس کی کھجور بھی لوگ لے کے جاتے تھے, لیکن ان کو اچھا نہیں لگا, پورے درختوں کو جڑ سے نکال دیا, اور ہمارے سامنے ہم نے دیکھا دوسرے سال کہ اس میں سب آگ لگا دی, جلا دیا, ختم کر دیا. اب وہاں اسکول وغیرہ انہوں نے بنا دیا ہے. وہ گائیڈ ہوگا, وہ بتا دے گا کہ یہ سلمان فارسی کا باغ تھا. ایسے ہی ایک باغ ہے حدیقہ عثمان, وہاں بیر عثمان ہے. یہودی کا یہ کنواں تھا جس کا پانی بڑا میٹھا تھا, اور مدینے میں دوسرے کنویں کھارے تھے, اور یہودی مسلمانوں کو پانی بھرنے نہیں دیتا تھا. تو جن حضور نے اعلان کیا کہ یہ کنواں خرید کر کے کون مجھ سے جنت لیتا ہے, مسلمان غنی کھڑے ہو گئے. فرمایا حضور میں گئے, یہودی کہنے لگا نہیں پورا کنواں نہیں بیچوں گا, آدھا کنواں بیچوں گا. حضرت عثمان غنی نے کہا آدھا تیرا آدھا میرا. پھر یہ ایگریمنٹ ہوا कि एक दिन तू पानी भर, एक दिन हम मुसलमान पानी भरेंगे। ये एग्रीमेंट करके आ गए और 5000 दीनार में उस कुएं को उस जमाने में खरीदा था। हुजूर से कहा तो हुजूर ने फरमाया सहाबा से, एक दिन तुम पानी भरो, एक दिन उसके लिए छोड़ दो। तो सहाबा दिन भर पानी इतना खींचते थे कि पूरा पानी सूख जाता। दूसरे दिन उसको थोड़ा सा पानी मिलता था, तंग आ गया। तो बोले ये तो पार्टनरशिप में कुआं मेरे लिए घाटे का सबब बन गया। फिर हजरत उस्मान गनी को बुलाया, कहा वो आधा भी ले लो। बोल कितना? तो बोले 10,000। आधा 5 में अब मार्केट ऊंचा हो गया। हालांकि घबरा कर बेच रहा था, लेकिन मुसलमानों की खैर खाही का जज्बा सहाबा में एक दूसरे में कितना था। फरमाया कल सौदा औदा नहीं करना है, 10 है तो 10,000 ले ले। वो कुआं भी खरीद लिया। फिर वहां के आसपास की जमीन भी हजरत उस्मान गनी ने खरीदी और उसी कुएं से बाग की सिंचाई वगैरह होती थी। पहले वो खुला था, हम बारहा वहां गए, उसके पानी से नहाया भी, उसको पिया भी, घर भी लेके आए थे, जिसको जीरे उस्मान कहते हैं। अब तो बाग तो है, कुआं भी है, लेकिन अंदर जाने नहीं देते, बंद रहता है। तो वहां से आपको गुजर करके बताया जाएगा कि ये जीरे उस्मान है, हदीक़े उस्मान है, उसकी भी आप लोग ज्यारत कर लेंगे। इस तरह से और भी बहुत सी ज्यारतें हैं। इंशाअल्लाह कल वक्त भी हो गया है, चलो हम आपको साथ में रहेंगे तो बता देंगे। जो हमने बयान किया है, अगर आप लोगों के जहन में है, आपको कुछ अच्छा लगा हो तो इस बूढ़े को लिए भी दुआ कर दीजिएगा। मेरे बयान को कबूल कर ले और आप लोगों के समाज के और अच्छा लगने के सदक़े में अल्लाह मुझे भी बख्श दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही।